not start with the talk, we would like to remind our viewers that during Ramzan, there will not be any question answer session. We will resume the question answer session after the Ramzan. Now I would request Maulana Sahab to start the talk.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyil kareem. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul luqdatan min lisani yafqahu qawli. Aaj Ramadan 1430 yani 1430 Hijri ki pehli tareekh hai. Aaj pehla رمضان کا روزہ ہے, اس لیے آج میں روزے کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا. یہ باتیں قرآن پر قرآن کو لے کر ہوں گی. قرآن میں سورہ البقرہ میں روزے کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے, اس سے میں نے کچھ پوائنٹ آف کیے ہیں, اسی کی روشنی میں میں روزے کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کو قرآن میں صوم کہا گیا ہے. صوم عربک ورڈ ہے, صوم کے معنی ہوتے ہیں ایبسٹیننس, رکنا, ریسٹرینٹ. رکنا کس چیز سے؟ کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے, ساتھ ساتھ بولنے سے بھی. دیکھیں, پچھلی شریعت میں نے یہود کی شریعت میں صوم سکوت ہوتا تھا, چپ کا روزہ. وہ اسلامی شریعت میں بھی موجود ہے, اس فرق کے ساتھ کہ پہلے تھا صوم سکوت, اب ہے قلت کلام, کم بولنا. اب بھی روزے کا انٹیگرل پارٹ ہے. جو لوگ روزہ رکھ کر خوب بہت زیادہ بولیں, انہوں نے روزہ نہیں رکھا. کیوں؟ یعنی صوم یعنی ایبسٹیننس. کیوں ایبسٹیننس؟ فار دا سیک آف ایبسٹیننس نہیں, ایبسٹیننس فار دا سیک آف ایبسٹیننس نہیں, رکنا فار دا سیک آف رکنا نہیں. رکنے کا مطلب کیا ہے؟ ورلڈلی چیزوں میں اپنے انوالومنٹ کو کم کرنا. آدمی اپنی ڈیلی لائف میں ورلڈلی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے, تو روزے کا مہینہ اس لیے ہے کہ ورلڈلی چیزوں میں اپنی انوالومنٹ کو آپ کم کریں. مثلا کھانا آپ رات کو کھائیں, دن کو نہ کھائیں. تو رمضان میں کھانا چھوڑا نہیں جاتا, کھانا کم کیا جاتا ہے. دن کو آپ نہیں کھاتے, رات کو کھاتے ہیں. اس طرح سے آرام میں کمی ہوتی ہے, روٹین ٹوٹتا ہے آدمی کا. اس طریقے سے بولنا بھی کم ہوتا ہے, کیونکہ آپ بولیں گے تو سوچیں گے نہیں. کسی نے کہا ہے کہ when I am speaking I am not thinking. تو روزہ اس لیے کہ آپ زیادہ سوچیں, تو بہت بولیں گے تو آپ سوچیں کہاں سے. قرآن میں لکھی سورہ مریم جو ہے یعنی چیپٹر نمبر 19, اس میں حضرت مریم یعنی حضرت مسیح کی والدہ کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا. تو فرمایا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ I have kept silent fast. میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہے. I have kept fast of silence today. تو یہ ہے قلت طعام, قلت کلام, قلت آرام, ہر چیز میں کمی کرنا. کیونکہ اگر کمی نہیں کریں گے तो आप कमी का मतलब क्या, जो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं हम रोजाना वर्ल्डली चीजों में, उस डिस्ट्रैक्शन को कम करके अपने आप को लगाना ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की याद में। तो देखिए कुरान में जो जहां यह काम आए रोजे के, तो वहां सबसे पहला जो वर्ड है वह या अय्युहल्लज़ीन आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो देखिए यह आयत जो है अल ईमान को एड्रेस करती है, ईमान वालों, तो ईमान वालों को यानी बिलीवर्स को एड्रेस कर रही है। बिलीवर्स कौन है? बिलीवर्स वो नहीं है जो इत्तफाक से पैदा हो गए किसी मुस्लिम फैमिली में या उन्होंने रिसाइट कर लिया कलमा, नहीं, वो है असहाबे मारिफत। ईमान का मतलब है मारिफत, यानी वन हु रियलाइजेस गॉड, वन हु डिस्कवर्स गॉड, ही इज अ मोमिन। आज मैं सोच रहा था एक बात कि अल्लाह ताला ने एक तरफ तो ये दुनिया जो बनाई तो 15 बिलियन साल में जाकर के दुनिया बनी, इन मैटर को कन्वर्ट किया अल्लाह ने लाइफ में तो 15 बिलियन साल लग गए। दुनिया पहले मैटर थी बहुत दिनों तक, फिर वो लाइफ में कन्वर्ट हुई इंसान बना, इसमें 15 बिलियन साल लग गए। हज़रत मूसा को एक मौजा दिया गया था कि उनकी जो लाठी थी वो सांप बन गई, मैटर कन्वर्ट हो गया लाइफ में, वो तो इंस्टेंटली हुआ। तो व्हाई दिस डिफरेंस, क्यों हज़रत मूसा के जमाने में एक मैटर इंस्टेंटली लाइफ में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे ही खुदा कर सकता था कि सारी यूनिवर्स जो है अचानक बन जाए? अल्लाह ताला को कुदरत है, इख्तियार है, पावर है कि वो अचानक ही सारी दुनिया बना दे, ऐसा नहीं किया। क्यों? वो है इसलिए कि हम सोचें, अगर दुनिया अचानक बन जाए तो हम क्या सोचेंगे? मूसा के आसाब पर कोई सोचने का वहां पर नहीं था सामान, लेकिन ये जो दुनिया बनी है 15 बिलियन साल में, तो सारा लाज है यहां से वहां तक, उन लाज को जो हम कहते हैं लाज ऑफ नेचर, उसको इंसान ने डिस्कवर किया। हजारों साल से इंसान सोच रहा था, और फिर जो आजकल जो साइंस का जमाना आया है न्यूटन से, तो पिछले 400 साल में बहुत ज्यादा सोचा गया। तो इंसान की सोच को एक्टिवेट करने के लिए तो 15 बिलियन साल में खुदा ने बनाया। क्यों? इंसान की सोच को एक्टिवेट करने के लिए। वही आप ना करें, वही आप ना करें तो इस माने कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो साल भर आपको यह करना चाहिए कि आप इस सेंस में रोजा रखें, सोचें, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं। ये तो साल भर करना है, लेकिन कम से कम ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम तो यह है कि आप साल भर रोजा रखें, यानी सोचें। रोजा असल में सोचने का नाम है, अलग होकर सोचना। रसूल सल्लम जाते थे जब वार हरा में, तो वो क्या था, कहा जाता है कि रोजा रखते थे, वहां भी क्या करते थे आप? कंटेम्पलेशन था, वो सोचना था वो। लेकिन साल का एक महीना रमजान का महीना जो है, उसमें तो स्पेशली आपको बिल्कुल अपने को डेडिकेट कर देना चाहिए इसी काम में। तो देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये कि आप को खुदा की डिस्कवरी हो, खुदा का रियलाइजेशन हो, तब जाकर आप मोमिन बनेंगे, तब आपका मार्फत हासिल होगी। यहीं से शुरू होगा अगला मामला। यानी अगर आपको ईमान इन द सेंस ऑफ मार्फत न मिला हुआ हो, आप रोजा रखें, तो क्या होगा रोजा? वो कुछ भी नहीं होगा। आज मैंने उर्दू पेपर में पढ़ा आज सुबह कि दिल्ली में रोजा आते ही रोजे की सरगर्मियां शुरू हो गई। आज के पेपर में आप उर्दू के पेपर पढ़ सकते हैं आप, उसमें क्या था, मस्जिदों में रोशनियां हो रही हैं और दुकानों पर खूब खजूर और फल खाने का आइटम बिक रहे हैं और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, इसी तरह की चीज है। ये वर्ल्डी सरगर्मियों का महीना बना दिया रोजे को। किसी शायर ने कहा था कि तन परवरी खल फुदूशित दर रियाजत, जिस गर्मी इफ्तार नदारत रमजा है। तो ये रोजे की सरगर्मियां नहीं है कि लोग खूब बोल रहे हैं, नाथानियां हो रही हैं मस्जिदों में, तकरीरें हो रही हैं, लाउड स्पीकर का शोर मचा हुआ है, ये रोजा नहीं है। रोजा है कि आपके अंदर सोच बढ़े, आपकी सोच बढ़े, सच्चाइयों को जानने के लिए आप गहरे तरीके से सोचें। और इस आयत में देखिए है कि पहले पिछली उम्मतों को भी रोजा फर्ज किया गया था। कुतुब अलैकुम सियाम कमा कुतुब अला लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इसके माने कि ये रोजा का जो तरीका है वो हमेशा रहा है आसमानी शरीयतों में। मैंने कुछ लोगों को एक कहते हुए सुना कि अरब में चूंकि डेजर्ट हुआ करता था, वहां खाने पीने का सामान बहुत कम मिलता था, तो कह दिया कि रोजा रख लो। ये बिल्कुल स्टूपिड बात है, बेसलेस बात है। रोजे का ताल्लुक डेजर्ट से नहीं है, कुछ नहीं है, वो हर जगह मतलूब है। क्योंकि मसला भूखे रहने का नहीं है, मसला अपने को वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से बचाने का है, खुदा में ज्यादा सोच विचार करने का है, खुदा की डिस्कवरी में गुम होने का है, खुदा की मारिफत को बढ़ाने का है। इसके लिए रोजे में अपने को आदमी अलग करता है वर्ल्डली इन्वॉल्वमेंट से, वर्ल्डली एक्टिविटीज से। तो फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। यह कुरान की आयत है। तकवा का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग है तकवा का बचना। जैसे कि फर्ज किए कि बहुत जल रहा हो और मैं हाथ पास ले जाऊं तो जलते हुए हाथ हटा लूं, तो यह तकवा हुआ कि जलती हुई चीज से मैं अपने हाथ को हटा लिया मैं, तो यह तकवा हुआ बचाना। तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि एहतियात। तो मुत्तकी को इसी तर्जमा कुछ लोगों ने किया है माइंडफुल, मोहतात, एहतियात, यानी उन चीजों से अपने को बचाना, एहतियात करना जिनको आप समझते हैं कि इसमें यह हमारे हार्मफुल हैं। तो हार्मफुल सिर्फ मेटेरियल चीजें नहीं होती हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं। ऐसी सोच से बचाना, ऐसे जज्बात से बचाना, ऐसे नफ्सियात से बचाना जो आपके लिए हार्मफुल हो, वो सब तकवा में शामिल हो जाएगा। वो सब एहतियात के, यानी एहतियात के वसीतर मफहूम में वो सब आ जाएगा। उसके बाद देखिए कुरान में है कि शहर रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान उदल लिन्नास व बैनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, यानी ये फरमाया कि रमजान का जो महीना है इसी महीने में कुरान उतरा था। इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर हिरा पहाड़ के केव में थे, वारे हिरा में, उस वक्त जिब्रील आए और वो रमजान का आखिरी तारीखें थी। कहा जाता है कि वो 27 तारीख थी। तो ये रमजान कुरान शुरू हुआ उतरना, रमजान के महीने में कुरान का रिवलेशन शुरू हुआ, इस सेंस में कहा गया कुरान उतरा इस महीने में। तो कुरान का क्या तकाजा हमसे है? कुरान किस लिए उतरा है? रिसिटेशन के लिए नहीं है, बेसमझे मुझे तिलावत के लिए नहीं उतरा, उतरा है स्टडी के लिए। स्टडी के लिए उतरा है कि कुरान पर सोचो, कुरान में खुदा ने सच्चाइयों को खोला है जो क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड है उसको बताया है. अनसीन वर्ल्ड के बारे में हमें खबरें दी हैं, तो हम सोचें ताकि हम उसको डिस्कवर करें. तो रमजान का महीना को खुदा ने बना दिया स्टडी ऑफ द कुरान का महीना, कि इस महीने में को यादगार बना दिया अल्लाह ताला ने, कि अब महीना एक यादगार महीना है, मेमोरेबल महीना है, इसमें कुरान उतरा था. इसको मंथ ऑफ कुरान के तौर पर करो, उसको मंथ ऑफ कुरान यानी मंथ ऑफ द स्टडी ऑफ द कुरान. तो जब कुरान पर आप सोचेंगे और करेंगे तो आपको बातें उसमें मिलेंगी. उसने फरमाया कि बयनात मेरे हुदा वल फुरकान, कि कुरान में बयनात हैं, बयनात यानी खुले दलायल. इससे क्या निकला कि कुरान जो है वो रीजन बेस्ड है उसकी टीचिंग. कुरान की जो तालीमात हैं, कुरान की जो टीचिंग्स हैं, वो सब रीजन बेस्ड हैं. उसमें कोई मिस्टीरियस चीजें नहीं है उसके अंदर, न कोई एक्सप्रेसेशन उसके अंदर है. रीजन बेस्ड हैं सारी बातें. आप अकल को इस्तेमाल करें, अपनी सोच को इस्तेमाल करें, तो उन बातों को आप डिस्कवर करेंगे. और जब आप डिस्कवर करेंगे तभी तो उसकी गहराइयों को पाएंगे आप. तो ये बहुत ही जरूरी बात है जानना कि कुरान की तालीमात सब की सब रीजन बेस्ड है. तो यानी बयनात में हुदा, यानी वो हुदा पर बयनात है, यानी ये कह सकते हैं हम कि क्लियर प्रूफ ऑफ गाइडेंस. जो गाइडेंस कुरान मजीद में है उसके साथ प्रूफ भी जुड़ा हुआ है, उसकी रीजन भी जुड़ी हुई है. यानी सबके सब रैशनल बेसिस पर है सबके सब, ऐसा नहीं कि बस यूं ही है. तो सबके सब रैशनल टीचिंग्स हैं कुरान मजीद में. लेकिन कब आप जान पाएंगे उसको, जब आप सोचें, आप सोचेंगे नहीं तो जान भी नहीं पाएंगे. तो रीजन बेस्ड हो रहा कुरान की तालीमात का, कुरान की टीचिंग का, यह हमें इनवाइट करता है कि हम उसको सोचें. इसीलिए हदीस में आता है कि लिकुल्ल आयत मिन्हा ज़हरुन व बत्रुन, यानी कुरान का एक लाइन में है, एक बिटवीन द लाइन, जो बातें लाइन में है उसको आप पढ़कर जान लेंगे, लेकिन जो बिटवीन द लाइन है उस पर आपको सोचना पड़ेगा. तो कुरान का एक पहलू वो है जो बिल्कुल लिटरल तौर पर सामने आता है, दूसरा पहलू वो है जो सोच कर मालूम होता है. तो ये करना पड़ेगा हमें. एक मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि कुरान में है कि जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वजलत कुलूबुहुम, लोगों के दिल दहल उठते हैं. अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की बातें सामने लाई जाए, अल्लाह की के कलाम को पढ़ा जाए, तो वजलत कुलूबुहुम, उनके दिल दहल उठते हैं. अब सोचे कि दिल कैसे दहल उठेंगे. दिल दहल उठना है, सिर्फ आप डिसाइड करें तो दिल नहीं दहल उठेगा आपका. जब सोचें तब ऐसा होगा कि आपको दिल दहल उठे. जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में एक आयत है कि अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया इस तरह के बगैर आमदिन तरव रहा. यानी एक पूरी कायनात है जिसको हम आसमान कहते हैं, तो बगैर आमदिन तरव रहा, उसका कोई सुतून नहीं, उसका कोई पिलर्स नहीं. इतनी बड़ी कायनात खड़ी हुई बगैर पिलर्स के. इस पर आप सोचिए. तो अब जो देखिए, जो पहले इंसान इसको एक अकेले के तौर पर जानता था, अब साइंस ने उसको एक वाकये के तौर पर बता दिया है. कोई जब से इंसान ने टेलीस्कोप डिस्कवर की, टेलीस्कोप, तो इंसान को के लिए मुमकिन हो गया कि बहुत दूर तक देखे. फिर टेलीस्कोप ऐसी बनाई गई जिसमें कि कैमरे लगे हुए थे, ऐसे सैटेलाइट बनाए गए, ऊपर गए, ऊपर जाकर उन्होंने फोटो लिया, तो बहुत दूर तक इंसान ने देखा. तो تمہارے وہاں کے کائنات جو ہے بہت ہی بڑی ہے, یعنی اسپیس, ابھی تک اسپیس کا کوئی لمٹ نہیں معلوم ہم کو, اس کے اسپیس کے اندر کیا ہے, گلیکسیز ہیں بہت ہی بڑی بڑی, ملین ملین ستارے ایک ایک گلیکسی میں ہیں, اسٹارس ہیں, پلینٹس ہیں, اب بہت ہی دور تک پھیلے ہوئے ہیں, ان کی دوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس طرح نہیں ناپ سکتے, اس طرح ہم ناپتے ہیں شہروں کو کہ ہم کہتے ہیں کہ دلی سے کلکتہ اتنے مائل ہے, ایسا ہم نہیں کہہ پاتے. تو وہاں پر لائٹ یس کو استعمال کیا جاتا ہے, لائٹ یس کو استعمال کیا جاتا ہے اس ڈسٹینس کو بتانے کے لیے جو یونیورس میں ہے, اور یہ سارا اسپیس میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی 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 چیز اس پر کھڑا ہوا ہو, سب جسے یہ بلڈنگ جو ہے ایک زمین پہ کھڑی ہوئی ہے, یہ بلڈنگ ایک زمین پہ کھڑی ہوئی ہے, لیکن اتنی بڑی جو اسپیس میں جو اتنی بڑی دنیا ہے کائنات, وہ کسی سے کھڑی نہیں ہوئی ہے, اسپیس میں معلق ہے, اسپیس میں موو کر رہی ہے بغیر آمد ان طرح نہ. اور آپ سوچیں کہ اتنی بڑی کائنات جس کی ڈسٹینس کو ناپنے کے لیے ہم کو لائٹ گیس استعمال کرنا پڑتا ہے, تو آپ بالکل تھرتھری آ جائے گی, تھرتھری کہ اتنی بڑی کائنات بغیر ستون کے کھڑی ہے, بغیر پلرس کی کھڑی ہے, بغیر کسی بیس کی کھڑی ہوئی ہے, ہوا میں ہے, اسپیس میں ہے, تو پھر آپ کو بالکل تھرتھراہٹ ہو جائے گی آپ کو. اسی کو کہا گیا کہ وجرت قلوب, ان کا دل دھل اٹھے گا. تو یہ کب ہوگا, جب آپ سوچیں گے, جب آپ سوچیں گے, سوچے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ رمضان میں قرآن اترا, اس رات, یعنی قرآن کے مطابق وہ رات کا وقت تھا, جب قرآن اترنا شروع ہوا تو وہ رات کا وقت تھا, رمضان کے مہینے کی کوئی آخری ڈیٹ تھی اور وقت تھا رات کا, اس وقت جبریل آئے. اس رات کو قرآن میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, تو لیلۃ القدر کی بہت اہمیت ہے, خیر من الف شہر کہا گیا اس کو, ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو چنانچہ لوگ رمضان کے آخری مہینوں میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا جاؤں, جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں, نائٹ آف ڈسٹنی, تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو, اللہم انت عفو تحبنی, اللہم انت عفو تحب العفو وعفونی, اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو مجھ کو بھی معاف کر دے. اس دعا میں آپ نے کیا بات فرمائی؟ یہ الفاظ نہیں ہے, ان الفاظ کو نہ سمجھے کہ بس یہ الفاظ دہرا دیا آپ نے تو بس کام ہو گیا آپ کا, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر جو ہے, آپ نے بتانا, اس کے ذریعے بتایا کہ شب قدر میں کیا چیز مانگنا چاہیے. شب قدر ملتی ہے آپ کو تو کیا چیز مانگنا چاہیے؟ آپ اولاد مانگیں اور بلڈنگیں مانگیں اور پیسہ مانگیں, بزنس مانگیں, اس کے لیے شب قدر نہیں ہے. شب قدر اس لیے کہ آپ اللہ کی مغفرت مانگیں, اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, تو یہ معاف فرما دے. تو سب سے بڑی مانگنے کی چیز اللہ تعالیٰ سے یہ ہے. اس دعا کے ذریعے آپ نے یہ سبق دیا کہ مانگنے کی چیز کیا ہے. ایک مسئلہ ہلال کا ہے, یہ بہت زیادہ ہر سال اس پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ چاند دیکھا جائے تب روزہ بنایا جائے یا کس طریقے سے. تو اس بارے میں رائے یہ ہے کہ حدیث میں اگر چاہتا ہے کہ سومو لرؤیت ہی, دیکھ کر روزہ رکھو, دیکھ کر روزہ رکھو, لیکن قرآن میں جو لفظ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, ایک فرق ہے قرآن میں اور حدیث میں. یہاں پر کیا حدیث میں فرمایا کہ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے, لیکن قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے. قرآن میں فوقن شہد ہے ان کو بشار فلے سم, اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے آپ کو پائے رمضان کے مہینے میں تو وہ روزہ رکھے. یہاں پر دیکھیں دیکھنے کی بات نہیں ہے, رمضان کے مہینے آ جانے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ جب آبزرویٹری پیدا ہو چکی ہے, آبزرویٹری کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو آبزرویٹری کے ذریعے جو کیلکولیشن کیا جاتے ہیں اس کے بیس کو لے کر اگر کیلنڈر بنایا جائے تو میرے ادھک آئیں جائز ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ حسابی بات ہے, پوری کائنات میتھمیٹیکل ہے. اسی لیے ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ خدا جو ہے وہ میتھمیٹیکل مائنڈ معلوم ہوتا ہے, خدا میتھمیٹیکل مائنڈ معلوم ہوتا ہے. تو یہ جو روٹیشن زمین کا ہے تو چاند کے بارے میں بالکل اچھی طرح سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اگر یعنی ہر 29th کو چاند ہو ہی جاتا ہے, یعنی مہینے کی ہجری کیلنڈر کا جو 29th ہے تو چاند ہو ہی جاتا ہے اس کو, ایسا نہیں کہ نہ ہو. صرف یہ فرق ہے کہ اگر 8 degree اوپر ہے تو دکھائی دے گا, 8 degree سے کم ہے تو دکھائی نہیں دے گا. بس بات اتنی صرف ہے. تو یہ آپ کیلکولیشن کے ذریعے بالکل معلوم کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو چاند 8 degree سے اوپر ہوگا کہ نیچے ہوگا, تو کیلنڈر بنا سکتے ہیں آپ. تو میری رائے ذاتی طور پر یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کی شرط کو لازم نہیں ماننا چاہیے, بلکہ کیلکولیشن کے بیس پر ہم کیلنڈر بنا سکتے ہیں اور روزہ اور عید کا اس کو تعین کر سکتے ہیں. قرآن میں دیکھیے ایک یہ بات بتائی گئی کہ قرآن جو ہے فرقان ہے, بینات من الہدیٰ والفرقان. فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنا, اس کو ہم فرق کہتے ہیں, وہی فرقان بھی ہے. فرق میں کے مقابلے میں فرقان میں ایگزیجریشن ہے, یعنی زیادہ فرق کرنا. تو یہ اس کو میں دوسرے ورڈ میں کہہ سکتا ہوں کہ معیار, کرائیٹیرین. تو قرآن ہمیں کرائیٹیرین دیتا ہے, فرق کرنا دیتا ہے. اس کو میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو فرقان کے لکھا ہے الفصل بین الشیئین, ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو, ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹو سچویشنز, دو چیزوں کو فرق کر کے دیکھ سکنا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے. سارے جو انٹلیکچوئل کنفیوژن ہے بیشتر لوگ کنفیوژن میں جیتے ہیں, جس کو بھی دیکھیے, کیونکہ اس کو فرقان حاصل نہیں ہے, الفصل بین الشیئین حاصل نہیں ہے, پرنسپل آف ڈیفرینسیشن اس کے اندر پیدا نہیں ہوا. تو قرآن وہ چیز دیتا ہے, یہ بہت ہی بڑی دین ہے قرآن مجید کی. جب آپ قرآن پہ اسٹڈی کریں گے صحیح طریقے سے تو آپ کا ذہن کھلے گا, آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا, اور یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کے اندر فرقان پیدا کرے گا کہ آپ چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کر کے دیکھ پائیں گے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے دیکھ پائیں گے, یہ فرقان. تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن کے صرف آپ یعنی ریسائٹ کریں, تلاوت کریں, تو فرقان کہاں سے آ جائے گا؟ فرقان تو وہ چیز ہے جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے حاصل ہوتی ہے, جو آپ سوچے نہیں, جب آپ اسٹڈی نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو قرآن سے ملتی ہے وہ فرقان ہے, ڈیفرینشیٹ کرنے والی کوالٹی آپ کے اندر پیدا ہو جانا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اسٹڈی کے تھرو. تو یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے کی کہ قرآن کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے اندر فرقان پیدا ہو, تاکہ پرنسپل آف ڈیفرینسیشن جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہم جانیں, چیزوں کو الگ کر کے دیکھنا جانیں, یعنی ہم کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچا سکیں. سب سے بری چیز جو آج کل دیکھتے ہیں ہر ایک میں کنفیوژن, اس سے نکل سکتے ہیں آپ قرآن کی اسٹڈی کے ذریعے سے. یہ قرآن کا حکم دیتے ہوئے روزے کا قرآن میں کہا گیا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو اس آیت میں یعنی اللہ تم سے چاہتا ہے آسانی, تم کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو اس کو کہتے ہیں عربی میں تیسیر, تیسیر اور توسیر. توسیر مطلب مشکل میں ڈالنا, تیسیر آسانی. تو فرمایا کہ جب تم بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو, بات کو پورا کر لو. یا تم سفر میں ہو تب بھی چھوڑ سکتے ہو, بات کو پورا کر لو. تو اس طرح کی چیزوں کو تیسیر کہا گیا ہے. تو قرآن میں روزے کا حکم دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم کو خدا مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, کہ سفر میں ہو اور زبردستی تم سے کہے کہ روزہ رکھو پھر بھی نہ چھوڑو, بیمار ہو تب بھی زبردستی روزہ رکھو. تو یہ نہیں طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ پوری شریعت میں تیسیر کا ہے, یعنی چیزوں کو آسان بنانا, آسانی کرنا. تو یہ معاملہ صرف یہاں تو اس آیت میں تو صرف روزے کے کنٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے, لیکن یہ پوری شریعت کی روح ہے ہر معاملے میں. مثال کے طور پر آج کل جو کئی مسلم کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک لا ہے, اسلام کا لیگل سسٹم ہے, اس کو تو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے, اس کو ہمیں انفورس کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کو لے کر کے ہمیں انڈیا میں یہ کرنا چاہیے. تو یہ ہم پر انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا میں دیکھ سیکولر سسٹم ہے, ڈیموکریسی ہے. تو ہمیں تحصیل ہے, ہمیں رخصت ہے کہ انڈیا میں ہم اگر کوئی یہ بولی بولے کہ ہمیں تو اسلامک لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, چاہے ہمیں جان جائے تو تب بھی ہمیں لڑ کر کرنا ہے, تو بالکل ہی اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہوگا. انڈیا میں ہماری ذمہ داری ہرگز یہ نہیں ہے. انڈیا میں یہ ہے کہ ہم روزہ نماز حج زکات کریں, دعوی ورک کریں, اسلامک ایجوکیشن کریں, لوگوں کو ٹرین کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بھی ایک تحصیل کی صورت ہے. لبر اللہ ادا بہدا کو, تاکہ تم اللہ کی کبریائی کرو, اللہ کی بڑائی کرو. تو روزے میں اس صفت کو جگانا ہے اپنے اندر کہ خدا کی عظمتوں کو آپ ڈسکور کریں. اسٹڈی کے ذریعے سے جتنا زیادہ آپ عظمتیں خدا کے ڈسکور کریں گے, اتنی زیادہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, اتنی زیادہ آپ اللہ کی گلوری بیان کریں گے. یہ سب کم ہوگا جب آپ غور کریں. قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے زمین و آسمان کا, نیچر کا, یعنی مخلوقات کا. تو ان چیزوں میں جیسے بارش ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہے, اسٹارس ہیں, پلینٹس ہیں, اس کا ذکر ہے قرآن دین میں. تو ان چیزوں کو جب آپ اسٹڈی کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات کریں گے اور قرآن سے اس کو ریلیٹ کریں گے, تو آپ کو بہت زیادہ اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا, گلوری کا احساس ہوگا. تو یہ بھی رمضان کے مہینے میں آپ کو کرنا ہے. ایسے ہے کہ لعلکم تشکرون, تاکہ تمہارے شکر پیدا ہو. تو شکر جو ہے کیا ہے؟ شکر کے معنی وہی ہے اردو میں کہتے ہیں اعتراف, اکنالج کرنا. جس چیز کو آپ کہتے ہیں اعتراف کرنا, اکنالج کرنا, وہی شکر ہے. تو کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو یہ ہم کو روزے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ دن کے وقت پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, اور شام کو جب آپ افطار کرتے ہیں اور پانی, حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ نے شام کے وقت پانی پیا تو فرمایا کہ ذہب الظما وقتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. اب دیکھیے اس میں کتنا تھرلنگ سینٹینس ہے. یہ کتنا تھرل آیا آپ کو سو جب پانی پیا آپ نے, کہ ذہب الظما وقتلت العروق, پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں. بڑا عجیب یہ ہے, ذہب ضم و قتل تر روک, پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں. تو جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پانی کے بغیر میرا حال تھا, جسے سوکھی لکڑی بنا ہوا تھا میں گلا سوکھ رہا تھا میرا, اور جب پانی پیا تو ایک دم ایک ہرا بھرا میں ہوا, تر تازہ ہو گیا, فریش ہو گیا. اس طریقے سے یہ احساس دلانا مقصود ہے روزے کے ذریعے سے. قرآن میں ہے کہ اسی ذیل میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, یہ فرمایا کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مطلب یہ ہے فَلْيَدْعُوا لِي, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مطلب ہے فَلْيَدْعُوا لِي, یعنی مجھے پکاریں, مجھ سے دعا کریں, مجھ سے طالب ہوں. تو قرآن کی اسٹڈی سے, روزہ رکھنے سے آپ کے اندر جو ایک وہ زہد پیدا ہوتا ہے, سیلف کانشسنیس پیدا ہوتا ہے, اسپریچولیٹی جاگتی ہے, تو آپ کو قرب کا احساس ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے نیئرنیس کا احساس ہوتا ہے. جتنا آپ کے اندر اسپریچولیٹی آئے گی, روحانیت آئے گی, اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سے نیئرنیس کا احساس ہوگا, قربت کا احساس ہوگا. تو وہ وقت ہوتا ہے دعا کا. اسی لیے فرمایا کہ فل یستجیب لی, یعنی فل یدعو لی, وہی تو لمحہ ہے جب آپ دعا کریں. روزہ رکھ کر آپ کے اندر ہیلپ لیسنیس کا احساس ہوا, آپ کے اندر شکر کا جذبہ آیا, آپ کے اندر اسپریچولیٹی جاگی آپ کی, تو وہ آپ کو گیا پریپیئر ہو گئے دعا کرنے کے لیے. یہ سب روزہ آپ کو بناتا ہے, یعنی روزہ آپ کو پریپیئر کرتا ہے دعا کے لیے, وہ ساری کوالٹی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے جس سے دعا ابھرے. لعلہم یشہدون, یعنی دعا سے جوڑا ہے رشد کو, رشد کے معنی ہیں, یعنی رشد کے معنی ہیں, یعنی ہدایت, اصلاح. یعنی آپ جب اپنی اصلاح کریں, ہدایت پکڑیں, تو وہ رشد ہوتی ہے. وہ تو دعا کا تعلق, یہ دعا کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ کھانا پینا مانگیں آپ, اولاد مانگے, بزنس مانگے, نہیں, ہدایت مانگے. یہاں پر دیکھیے, اس کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیے دعا کو ہدایت کنٹیکسٹ میں آئی ہے, دعا رشد کے کنٹیکسٹ میں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنا کہ دعا جو ہے صرف مٹیریل چیزوں کے لیے نہیں ہے, صرف مٹیریل چیزوں کے لیے نہیں ہے دعا, بلکہ مثلا آپ دعا ورک کر رہے ہیں, دعا ورک میں آپ کو دعا کرنا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کو اچھا, آپ کی نمازیں خوب اچھی نمازیں ہوں, اس کے لیے دعا کرنا ہے. آپ قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے. جیسے بہت بڑے اسکالر تھے وہ ابن تیمیہ, امام ابن تیمیہ کہا جاتا ہے ان کو, تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے, کوئی آیت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, حالانکہ وہ عربی کے بہت ایکسپرٹ تھے, وہ عربی زبان کے. تو عربی زبان کا ایکسپرٹ ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سمجھتے چلے جائیں, یہ بھی یاد رکھیے. کسی عربی میں ایکسپرٹ اگر آپ ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ بس پڑھیں گے اور سمجھتے چلے جائیں گے. عربی قرآن کوئی اخبار کی طرح نہیں ہے, اخبار آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے چلے جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے قرآن کا معاملہ. قرآن میں آپ کو اسٹڈی کرنی ہے, سوچنا ہے, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کنٹمپلیشن. تو قرآن جو ہے آپ کو کنٹمپلیشن کو ابھارتا ہے. تو حضرت تو ابن تیمیہ قرآن پڑھ رہے تھے, کوئی آیت کلیئر نہیں ہو رہی تھی, تو کیا کیا انہوں نے, وضو کیا, وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گر پڑے, اور فرمایا کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو بتانے والے مجھے ہی بتا دے. یعنی تو پیغمبر پر کھولا تھا اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو، تو مجھے بھی ان باتوں کو کھول دے میرے اوپر بھی. یہ دعا، تو دعا جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرآن میں یہ اس کنٹیکسٹ میں یہ عورتوں کو لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم عورتوں تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہے. لباس کا مطلب ہوتا ہے گارمنٹ، گارمنٹ. تو آپ جانتے ہیں کہ گارمنٹ جو ہے آدمی کے سب سے زیادہ پاس ہوتا ہے. آپ کا جو باڈی ہے اس سے سب سے قریب جو چیز ہے وہ آپ کا گارمنٹ ہے، آپ کا لباس ہے. جس معنی کہ یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے میاں بیوی کا، ہسبینڈ اور وائف کا، وہ جسٹ لائک لباس ہے. یہ کوئی دوری نہیں، وہاں ڈسٹینس ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے لیے یعنی مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو لباس کی طرح کر دیا. دونوں ایک دوسرے سے بہت پاس ہوں، بہت قریب ہوں، ایک دوسرے کو سمجھیں، مل کر کے کوشش کریں. آج میں ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ عورت اور مرد کے فرق کے بارے میں. اکثر سنتے ہیں آپ کے مرد لائف میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، اکثر تقریبا 100% جھگڑا. تو ایک بہت ہی بیسک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت ہوتی ایموشنل. یہ بایولوجیکل اسٹڈیز سے پروو ہو چکی ہے، بایولوجیکل سائیکولوجیکل اسٹڈیز سے، کہ عورت ایموشنل ہوتی ہے. تو کوئی بات ایسی پیش آئی جس سے عورت کو وہ پرووک ہوگی تو اپنے ایموشن کو نکالنا چاہتی ہے. وہ کہاں نکالے، کہیں تو اس کو نکالنا ہے، تو شوہر پر نکالے گی. یہ سب آپ کہے گی کہ سب آپ کی وجہ سے، یہ ساری مصیبت آپ کے پاس آئی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ وہ غصہ یا اپنے جذبات کو نکالے گی. اس کے پاس تو یہ ہوتا ہے جو اس کا لباس ہے، مرد اس کا لباس ہے. تو یہاں پر مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مرد کے اندر خدا نے فور بیئرنس رکھا ہے، تحمل رکھا ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو وہ کر دے، یعنی نظر انداز کر دے، مثلا چپ ہو جائے، وہاں سے ہٹ جائے، اس کا اثر نہ لے، بس اس بات بات ختم، ود ان سیکنڈ بات ختم ہو جاتی. تو مرر ڈائف کو سکسیسفل بنانے کے لیے سب سے جو افیکٹو جو فارمولا ہے وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے جب اپنے جذبات میں آ کر کچھ کہہ دے تو مرد اس کو مائنڈ نہ کرے، مائنڈ نہ کرے، ایم آئی این ڈی، مائنڈ، مائنڈ نہ کرے، بس اس کو سمپلی اگنور کر دے، یعنی اوائڈ کرے، ہٹ جائے، کچھ اور بات سوچنے لگے، بس بات ختم ہو جائے گی. اگر مرد اس فارمولے کو پکڑ لیں تو ہر بار لائف جو ہے بہت ہی سکسیسفل لائف ہو جائے گی. میرا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ ذرا سی بات پر عورت غصہ جاتا ہے، کچھ کہہ دیتی ہے، اب مرد بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے، ریئیکشن دکھاتا ہے، بس اسی بات بڑھ جاتی ہے. تو سوال ہے کہ عورت کو خدا نے جب جذبات دیے ہیں تو کہاں ظاہر کرے گی؟ اپنے لباس پر تو ظاہر کرے گی، وہ قریبی آدمی تو اس کا ہسبینڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ کو اس معاملے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے. اسی طرح سے اس آیت میں اعتکاف کا بھی ذکر ہے، وانتم آگ مساجد. اعتکاف کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. اعتکاف کے بارے ہوتا ہے سکلوژن میں جانا، الگ تھلگ ہو جانا. اسی کے لیے حدیث میں زہد کا لفظ آیا ہے. تو یعنی یوں تو آپ کو پوری زندگی ہی آپ کو بتانا ہے اعتکاف میں, اس سینس میں کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے آپ متکف ہو جائیں. سقیت یہ ایک اعتکاف کا مطلب ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے ڈیٹیچ کر لینا, ڈسٹریکشن سے دور کر لینا. تو مسجد میں جو بیٹھتے ہیں آپ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانے کے لیے, تو یہ اعتکاف بہت ہی ضروری ہے. اس سے کانسنٹریشن آتا ہے آپ کے اندر, آپ کا ٹائم بچتا ہے, آپ کی سوچ زیادہ صحیح ڈائریکشن میں چلنے لگتی ہے. تو یہ اعتکاف بھی بہت ضروری ہے. اس کی رسمی شکل یہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ آخری 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اعتکاف تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے, روزے کے اندر بھی روزے کے باہر بھی. یعنی اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا, اپنے کو زیادہ ڈیڈیکیٹ کرنا, اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کرنا کسی چیز پر. دیکھیے کانسنٹریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کانسنٹریشن کا مادہ تھا, یعنی کسی ایک چیز پر اتکاز کر کے سوچنا. تو اس کو زہد کہا گیا ہے. تو آدمی کو رمضان میں جاننا چاہیے کہ اعتکاف کے اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اگر اعتکاف کے اسپرٹ نہ ہو تو روزہ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہاں پر ایک آیت یہ بھی آئی ہے, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یعنی حدود کو مطلب لائن کو پار نہ کرو. حدود کا مطلب ہے لائن کو پار نہ کرو, لائن کو پار کیے بغیر زندگی گزارنا ہے ہمیں. اس کی مثال حدیث میں یہ دی گئی ہے کہ ایک گھوڑا ہے, گھوڑا کھوٹے سے بدھا ہوا ہے, اور اس کی رسی فرض کی کہ 5 میٹر 10 میٹر کی ہے, جتنی رسی ہے اتنے ہی دور تک ہو جائے گا, پھر لوٹ آئے گا, اس سے باہر نہیں جا سکتا وہ. تو مومن یا بلیور کے کا معاملہ بھی ایسے ہی کہ اس کے کہ ایمان کی رسی میں بدھا ہوا ہے, خدا کے خوف کی رسی میں بدھا ہوا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے رسی میں بدھا ہوا ہے. تو یہ سوچ کر جب آپ رہیں کہ میں خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں, مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی, تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو والنٹریلی گھوڑے کی طرح سے رسی میں باندھ لیا. تو یہ ہے حدود اللہ کی پیروی کرنا, یہ بھی سکھا, اس کی تربیت دی جاتی ہے رمضان کے زمانے میں. ایسے دیکھیے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسی ذیل میں آتی ہے, یبتغون کے ذیل میں, کہ قرآن میں دو آیتیں ہیں بڑی ہی سوچ والی آیتیں, کہ خاندان کے اندر ہم کیسے رہیں, اپنے اولاد کے بیچ میں کیسے رہیں, اپنے بچوں کے درمیان ہم کیسے رہیں. تو دو آیتیں ہیں, ایک آیت ہے وَقَانَ فِي آلِهِ مَسْرُورًا, وہ لوگ جن کو آخرت میں جہنم کا رستہ دکھایا جائے گا تو ان کے بارے میں کہا جائے کہ وَقَانَ فِي آلِهِ مَسْرُورًا, کہ تم اپنے بچوں کے اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں خوب خوش رہتے تھے. ان کے پہچان بتائے گی کہ دنیا میں تمہاری زندگی جو تھی کیسی زندگی تھی, غفلت کی زندگی تھی. تو جو لوگ جن لوگوں کی خوشیوں کا مرکز ان کی فیملی ہو, ان کے بچے ہوں, ان کے بارے میں آیت ہے کہ جس کی خوشیوں کا مرکز اس کی فیملی ہے, اس کے بچے ہیں, تو گویا کہ اس کے لیے بہت سخت خطرہ ہے کہ اس کو وہاں جہنم کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے. وکان فی اہلہ مسرورا, رہتا تھا بہت خوش اپنی فیملی کے اندر. یہ ان لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے جن کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. دوسری آیت جو ہے انا کنا فی اہلنا مشفقین, ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں پر اپنی فیملی میں ڈرتے رہتے تھے, یعنی اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارتے تھے. یہ ہے وہ لوگ جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. یہ بہت ہی زبردست آیت ہے سوچنے کی کہ اہل جنت کون ہے اور جہنم کون ہے, ان کی ایک پہچان بتائے گی. پہچان کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں جن کے خوشیوں کا مرکز ان کی فیملی ہے, جن کے خوشیوں کا مرکز ان کے اولاد ہے, جن کی خوشیوں کا مرکز ان کے بال بچے ہیں. تو وہ گیا بتا رہے ہیں کہ میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور جن کی خوشیوں کا مرکز جو ہے خدا ہے, فرشتے ہیں, جنت ہے, تو ان کے بارے میں فرمایا کہ انا کنا فی اہلنا مشفقین, ہم اپنے اہل عیال میں اپنے بچوں میں اس طرح آتے تھے کہ خدا کا ڈر لگا رہتا تھا ہم کو. آخرت کا ذکر دونوں باتیں آخرت کے بارے میں ہے کہ وہاں کیا پیش آئے گا. تو جو اہل جنت ہیں وہ کہیں گے کہ انا کنا فی اہلنا مشفقین, ہم دنیا میں اس طرح رہتے تھے, اپنے بچوں میں, اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں, کہ ہمیں خدا کا ڈر لگا رہتا تھا, خدا کا ڈر لگا رہتا تھا, یعنی ہم مگر نہیں ہو پاتے تھے کیونکہ ہم کو ڈر لگا رہتا تھا خدا کے سامنے حساب دینا ہے, خدا کے سامنے پکڑ ہونی ہے. تو یہ بہت عجیب آیت ہے جو ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم دنیا میں کس طرح رہیں, دنیا میں کس طرح رہیں, یعنی ہمارا کنسرن جو ہے سپریم کنسرن گاڈ ہو, سپریم کنسرن آخرت میں کی نجات ہو, سپریم کنسرن خدا کے اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا ہو, یہ ہو. اب غور کیجئے کہ جس کا سپریم کنسرن یہ ہو وہ مگن کیسے رہے گا, وہ ہوا کیسے کرے گا, وہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا فلسفہ کیسے اختیار کرے گا. وہ تو رمضان میں اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے. یہ تربیت کب ہوگی؟ جب آپ قرآن کو اسٹڈی کے طور پر پڑھیں, نہ کہ تلاوت کے طور پر, کیونکہ یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں, یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں. تو میں کہوں گا کہ قرآن جو ہے, میں یہ کہوں گا کہ رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے, رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے, یعنی اپنے اندر اسپریچولیٹی پیدا کر کے, اپنے اندر معرفت کو جگا کر کے, اپنے اندر احساس کو زندہ کر کے قرآن کو پڑھنا, قرآن کی اسٹڈی کرنا. تو کیا ہوگا جب قرآن آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں جو انسان کی جو انسان کی بھلائی کے لیے, ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. تو وہ جب آپ پہنچیں گے وہاں اور سوچیں گے وہاں, اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے, تو ہر چیز میں آپ کو سبق ملتا چلا جائے گا, ہر چیز میں آپ کو سبق ملتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر آپ ہر آدمی ہے شکایتیں لیے رہتا ہے, کسی نہ کسی کی شکایت, گھر والوں سے شکایت, پڑوسی سے شکایت, حکومت سے شکایت, پولیس سے شکایت, اور یہودی سے شکایت, امریکہ سے شکایت. آپ جانتے ہیں ہر آدمی کسی کی شکایت لیے ہوئی ہے, شکایت سے کوئی خالی نہیں. اب آپ نے قرآن کو کھولا رمضان کے مہینے میں اور پہلی آیت آپ کے سامنے آئی, الحمدللہ رب العالمین, شکر ہے خدا کا جو رب العالمین ہے. تو شکر, تو جب آپ یہ کہیں کہ خدا تیرا شکر ہے, اب آپ کے اندر ایک سوچ آئے گی کہ میں تو شکایتوں میں جی رہا ہوں, شکر کیسے کروں, میں تو شکایتوں میں جی رہا ہوں, شکر کیسے کروں. تو شکایت کی نفسیات کلر ہے شکر کے لیے, یعنی شکایت اور کمپلینٹ کی جو سائیکالوجی ہے وہ کلر ہے اس بات کے لیے کہ آپ خدا کا شکر ادا کر سکیں. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تو شکایتیں لیے بیٹھا ہوں اور میں شکر کیسے کروں, اور یہاں کہہ رہا ہے کہ شکر کرو, الحمدللہ رب العالمین کہو, تو کیا کروں. اب آپ سوچیں گے سوچتے سوچتے آپ پر کھلے گا کہ جس چیز کو میں نے شکایت بنایا ہے, چاہے ہندو کے خلاف, یہودی کے خلاف, امریکن کے خلاف, برٹشر کے خلاف, کسی کے خلاف بھی, گھر کے اندر, گھر کے باہر, اور اس کو آپ جب پن پوائنٹ کریں گے, یہ ہے وہ چیز جس کی میں شکایت دے کر بیٹھا ہوا ہوں, اب آپ سوچیں گے کہ خدا نے مجھے دے رکھا ہے, خدا نے مجھے زندگی دی, خدا مجھے زمین دی, خدا نے مجھے آکسیجن سپلائی کر رہا ہے, خدا سورج کی لائٹ دیا, خدا نے ہوا دیا, بارش دیا, ایک میری انگنت چیزیں. تو آپ سمجھ میں کیا آئے گا, انسان سے جو مجھے جو چیز نہیں ملی ہے وہ تو 1% سے بھی کم ہے, اور خدا سے جو مجھے مل رہی جو چیز ہے وہ تو 99% سے بھی زیادہ ہے. تو نہ ملی ہوئی چیزیں 1% سے بھی کم ہے, اور ملی ہوئی چیز 99% سے بھی زیادہ ہے. تو کیا ہے, شکایت ختم ہو جائے گی, شکایت ختم ہو جائے گی, پھر آپ کے اندر شکر آئے گا, اکنالجمنٹ آئے گا, اللہ کا اعتراف آئے گا. یہ ہے اسٹڈی, یہ ہے سوچنا, یہ ہے غور کرنا. تو یاد رکھیے, رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سب سے زیادہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی اسٹڈی کرنے کا مہینہ. صرف یہ نہیں کہ آپ بطور تلاوت کے قرآن کو پڑھ لیں, صرف یہ بھی نہیں کہ آپ تراویح میں کھڑے ہو کر کے ختم قرآن جس کو کہتے ہیں وہ کر لیں, یہ کافی نہیں ہے, ہرگز کافی نہیں ہے. قرآن میں اسٹڈی کرنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن میں جو آدمی عربی نہ جانتا ہو وہ ٹرانسلیٹ سے یہ کام کر سکتا ہے, جو عربی نہ جانتا ہو وہ ٹرانسلیٹ سے قرآن کو پڑھے اور غور کرے. قرآن تو بہت ہی سمپل کتاب ہے, بہت ہی آسان کتاب ہے, تو ساری باتیں اس میں ملتی چلی جائیں گی آپ کو. جسے ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ فیہ ذکرکم, ہم نے قرآن اتارا ہے, فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے, یعنی انسان کا ذکر ہے اور میرا ذکر ہے. تو جگہ جگہ آپ کی پائے گا, اچھا یہ تو وہ بات ہے جو میں جو دل میں تھی, جو میرے دماغ میں تھی, یہ تو وہی بات ہے. مثال کے طور پر آپ ٹینشن میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو قرآن کی آیت پڑھی آپ نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد ہی سے انسانوں کو چین آتا ہے. تو اچانک آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے کہ آپ اپنے ٹینشن کو کہاں آپ نے جوڑ رکھا ہے ورلڈی چیزوں سے, ورلڈی چیزوں سے. آپ کو ورلڈی چیزوں میں تو چین ملنی نہیں ہے, ورلڈی چیزوں میں تو کہیں نہ کہیں ٹینشن آنا ہی آنا ہے. تو اس کو میں کہتے ہیں کہ ٹیک اٹ ایزی, وہاں آپ ٹیک اٹ ایزی کا فارمولا پکڑ لیں گے اور خدا کی یاد کریں گے, خدا میں سوچیں گے, خدا کی نعمتوں پر غور کریں گے. تو ایک آیت نے کس طرح آپ کو ٹینشن فری کر دیا, یہ مطلب فی ذکر کم, کہ قرآن میں تمہاری بات ہے, خدا میں تمہارے ریفرنسز ہیں. فی ذکر کو معنی یہ ہے کہ اے انسان قرآن کو پڑھ, اس میں تمہارے ریفرنسز ہیں. اس طرح ہمیں روزہ رکھنا, اس طرح ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے, اور روزے کو ہمیں اللہ کی معرفت کا مہینہ بنا دینا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.